الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله
میرے ساتھ مل کے پڑھے الصلات والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرما. جیسا کہ آپ کے علم میں حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعات کربلا سے متعلق میری گفتگو جاری و ساری ہے اور آج کی یہ نشست الحمدللہ چوتھی نشست ہوگی. گزشتہ نشستوں میں میں نے آپ کو بتایا کہ 60 ہجری کا جب دور آیا تو یزید ملعون اقتدار پر قابض ہو گیا، اور قابض ہوتے ہی اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تقاضا کیا، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا خط اور حکم نامہ مدینہ شریف کے گورنر ولید بن عقبہ کے نام جاری کیا۔ ولید بن عقبہ نے ڈرتے ڈرتے امام علی مقام کو طلب کیا اور بیعت یزید کا مطالبہ سامنے رکھا۔ امام علی مقام نے فرمایا، ہم اہل بیت نبوت و رسالت ہیں، ہمارے یہاں بلا ناغا فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، جس ہاتھ کو رسول اللہ علیہ السلام نے چوما، جس ہاتھ کو مولا علی نے چوما، جس ہاتھ کو سیدہ فاطمہ نے چوما، جس ہاتھ کو بھائی حسن نے تھاما، یہ ہاتھ کبھی بھی فاسق کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ امام علی مقام نے انکار کر دیا۔ پھر اپنے رفقاء کار کے سامنے سارے معاملہ دوسرے دن صبح پیش کی۔ پھر طے یہ ہوا کہ امام علی مقام مکہ شریف کی طرف ہجرت کر جائیں، تو آپ اپنے رفقاء کار کے ساتھ مکہ شریف کی طرف ہجرت کر گئے۔ 27 رجب المرجب شریف کو حضور امام علی مقام مدینہ شریف سے ہجرت کے ارادے سے نکلے، اور 3 شعبان المعظم کو حضور امام علی مقام مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکے والوں نے حضور امام علی مقام کا شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ شعبان کا مہینہ، ماہ رمضان کا مہینہ، اور اس کے بعد ذی‌الحج کا مہینہ، یہ اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر رہا تھا۔ میں نے گزشتہ نشستوں میں آپ کو سمجھایا کہ جس طرح سے آج کمیونیکیشن کا نظام ہے، پہلے اس طرح سے مربوط نظام نہیں تھا۔ ایک خبر کو پہنچنے میں کافی دن لگ جاتے تھے۔ اب کوفے کے لوگوں کو پتا چلا کہ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، اور والی مدینہ کے سامنے بڑی سخت گفتگو فرمائی، تو کوفے کے سارے لوگ جو بااثر لوگ تھے، وہ سب کے سب مورخین کہتے ہیں کہ سلیمان بن سورت کے گھر میں جمع ہوا، اور اس نقطے پر متفق ہوئے کہ کسی نہ کسی طرح سے امام علی مقام کو کوفے بلایا جائے۔ پھر لوگوں نے خطوط لکھنا شروع کر دی۔ پہلے پہل جو عام لوگ تھے ان کے خطوط مکہ معظمہ میں امام علی مقام کے پاس پہنچے، پھر جو کوفے کے مشہور لوگ تھے ان سب کے خطوط امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب امام علی مقام کے سامنے یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ کوفے جایا جائے یا نہیں جایا جائے، کیونکہ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین امام علی مقام کو کوفے جانے سے منع فرما رہے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ کوفے وعدے یہ وعدہ خلاف ہوتے ہیں، وفاؤں کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن جب مصیبت اور مشکل سر پہ آن پہنچتی ہے تو یہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، تو اب کیا وعید ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ لیکن امام علی مقام کے ذہن میں ایک بات تھی، ایک سوال تھا، اور وہ یہ سوال یہ تھا کہ اگر روز قیامت انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ سوال کر دیا کہ مولا ہم نے تو امام علی مقام کو بلایا، ہم نے تو خطوط لکھے، لیکن یہ خود ہی نہیں آئے، جب یہ نہیں آئے تو ہم نے یزید کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر، اب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، قصور تو امام علی مقام کا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام کے سامنے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل تھی. تو امام علی مقام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور چاہنے والوں کے ساتھ مشورہ کیا. تو سب نے مشورہ یہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جس پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں انہیں آپ اپنا جانشین اور وارث بنا کر اپنا نائب بنا کر کوفے بھیج دیں. وہ کوفے کے حالات و واقعات کو دیکھیں, اگر حالات و واقعات مناسب ہوئے تو وہ خط لکھ دیں. جب خط آپ کے پاس پہنچ جائے تو اب حالات و واقعات جب مناسب ہوں تو آپ مکہ شریف سے ہجرت کر کے کوفے پہنچ جائیں, کیونکہ اس طرح سے آپ کو شرعی عذر مل جائے گا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور اپنے خاص ساتھی اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں طلب کیا اور انہیں اپنا جانشین اپنا نائب اور اپنا وارث بنا کر کوفے بھیجا. حضرت مسلم ابن عقیل اپنے دو ننھے شہزادوں کے ساتھ, مورخین کہتے ہیں کہ ایک شہزادے کا نام محمد اور دوسرے شہزادے کا نام ابراہیم تھا, ان کے ساتھ جب کوفے پہنچے تو کوفے والوں نے پرتباہ استقبال کیا اور حضرت مسلم ابن عقیل کے مقدس ہاتھوں پر ایک ہی ہفتے میں 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی. حضرت مسلم ابن عقیل بہت زیادہ خوش ہوئے کہ واقعتاً کوفے والوں نے جیسا کہا ویسا کر دکھایا. تو مسلم ابن عقیل نے ظاہری حالات و معاملات کو دیکھتے ہوئے حضرت امام علی مقام کے لیے خط لکھ دیا کہ حضور جیسے یہ خط آپ تک پہنچے تو آپ فوراً مکہ شریف سے ہجرت کر کے کوفے آ جائیں. یہ سارے کے سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ سے پیار کرتے ہیں اور 40,000 کے قریب لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر کوفے کے جو حالات تبدیل ہوئے وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے, مورخین کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ خط حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے. حضرت امام علی مقام تب جب خط پہنچا اور کوفے کے سارے حالات و واقعات جب مسلم ابن عقیل نے واضح طور پر تحریر فرما دی تو اب امام علی مقام نے اپنے رفقا کو تیار کیا اور فرمایا کہ اب ہم نے یہاں سے مکہ شریف کی طرف ہجرت کرنی. آپ ذرا سوچیں, تاریخ کا مطالعہ فرمائیں کہ حج میں صرف 2 دن باقی رہ گئے اور امام علی مقام کو حج سے کتنی محبت. امام علی مقام نے مدینہ شریف سے پیدل مکے پہنچ کر 25 حج کیے تھے اور اسی طرح سے آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن نے بھی 25 حج کیے تھے. آپ سوچیں کہ ان لوگوں کو حج سے کتنی محبت. اللہ اکبر. اب سارے لوگ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کے لیے دنیا کے کونے سے دنیا کے گوشوں سے مکہ مکرمہ پہنچ رہے اور حضرت امام علی مقام امام حسین اسلام بچانے کے لیے مکہ معظمہ سے کوفے کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. مورخین نے کہا کہ امام علی مقام کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ امام علی مقام مکہ شریف سے باہر تشریف لے جائیں, کیونکہ یزید ملعون نے 25 سے 30 لوگ حاجیوں کے لباس قاتل لوگ مکے بھیجے ہوئے تھے کہ جہاں پر موقع ملے امام علی مقام کو قتل کر دیا جائے. اب وہ کہیں پر بھی آپ کو نشانہ بنا سکتے تھے اور کہیں پر بھی وہ نشانہ بنا کر چھپ جاتا تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا, تاریخ کی کتابیں بھی خاموش ہوتی. صرف اتنا ہی لکھا جاتا کہ امام علی مقام کو دوران حج جو ہے وہ قتل کیا گیا. آپ دیکھیں آج کا جو یہ دور ہے اس میں مورخین نے قتل کرنے والوں کے نام تک لکھے, بلانے والوں کے نام تک لکھے, اور جس شخص نے امام علی مقام کی گردن مبارکہ پر تلوار پھیری اس کا بھی نام لکھے. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود آج مجھے بتائیے, کیا یزید کے حمایت یافتہ لوگ نہیں کہتے کہ ایسا تو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں, یہ تو سب من گھڑت باتیں ہیں. تو اب ذرا سوچیے, اگر دوران حج امام علی مقام کو شہید کر دیا جاتا تو پھر یزید تو صاف طور پر بچ جاتا
اور یزیدی تو صاف طور پر نکل جاتے. تو امام علی مقام کہ جنہوں نے اسی وجہ سے مدینہ منورہ کو چھوڑا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نانا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے, تو امام علی مقام کیسے پسند کر سکتے تھے کہ مکہ شریف امام علی مقام کی وجہ سے خون سے رنگین ہو. یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام نے اپنے سارے رفقائے کار کو تیار رہنے کا حکم دیا, اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کی موٹی موٹی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, جو مورخین نے اس کو لکھا بھی ہے. امام علی مقام فرمانے لگے, اے میرے دوستوں ساتھیوں سنو, اے میرے گھر والوں سنو, موت فرزندان آدم علیہ السلام کے لیے اسی طرح لازم اور باعث زینت ہے جس طرح کے نوجوان عورت کے لیے گلے کا ہار ہوتا ہے. مجھے اپنے بزرگوں کے دیدار کا کس قدر اشتیاق ہے, جس طرح کے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کے مشتاق. میں نے سنا ہے کہ میرے لیے ایک مقتل تیار کیا گیا جسے میں ضرور دیکھوں گا, اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے میرے جوڑوں کو جدا کر رہے ہیں اور مجھ سے اپنی آرزوں اور تمناؤں کے شکم پورے کر رہے ہیں. اللہ اکبر, امام علی مقام فرمانے لگے کہ موت کا وقت مقرر ہے, اور جب موت آنی ہے تو موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ اکبر فرمانے لگے, اب ہم سب کے سب تیار ہو جائیں, جس کسی کو میرے ساتھ چلنا. اللہ اکبر, حضرت امام علی مقام نے اعلان فرما دیا, اور جو لوگ ساتھ جانا چاہتے تھے مورخین کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ تیار ہو گئے. پھر حضرت امام علی مقام رات کے وقت بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے, اور بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے بعد نماز ادا فرمانے کے بعد امام علی مقام نے گڑ گڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. حضور امام علی مقام پھر باہر تشریف لائے, اور صبح حضرت امام علی مقام اپنے رفقائے کار کے ساتھ کوفے کی طرف رما دوا ہوتے ہیں. مورخین کہتے ہیں کہ اس سفر میں امام علی مقام کے تین صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے. حضرت امام زین العابدین اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے, حضرت علی اکبر بھی آپ کے ساتھ, حضرت علی اصغر بھی آپ کے ساتھ, اور آپ کی صاحبزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ آپ کے ساتھ. اسی سفر میں امام علی مقام کی دو زوجہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ تھیں, ایک حضرت بی بی شہربانو اور ایک حضرت علی اصغر کی والدہ مہربان. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار شہزادے حضرت قاسم, حضرت عبداللہ, حضرت عمر, حضرت ابو بکر یہ آپ کے ساتھ تھے. آپ ذرا ان ناموں پہ غور فرمائیں. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام میں معاذ اللہ آپس میں لڑائیاں تھیں, آپس میں جھگڑے تھے, آپس میں نفرتیں تھیں. یہاں پر دیکھیے آپ, مورخین کہتے ہیں کہ امام حسن کے چار نوجوان شہزادے کون ہیں؟ حضرت قاسم, حضرت عبداللہ, حضرت عمر, حضرت ابو بکر. آپ غور فرمائیں, مجھے بتائیے جب کسی سے نفرت ہوتی ہے تو کیا آدمی ان کے بچوں پر اپنے نام رکھتا ہے؟ اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے؟ کبھی نہیں رکھتا. لیکن دیکھیے یہاں, حضرت امام حسن نے اپنے شہزادے کا نام عمر بھی رکھا اور اپنے شہزادے کا نام ابو بکر بھی رکھا. تو یہ بات اپنے دل و دماغ میں رکھیے گا کہ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے خدا کے لیے صحابہ کرام کی ذاتی اثر پر اعتراضات نہیں کیجیے گا. کوئی کہے کہ لڑائی جھگڑے تھے تو کہیے کہ آؤ قرآن سے فیصلہ کرتے, تاریخ سے فیصلہ کیوں کرے, قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن فرما چکا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ, کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا, اور یہ مرتبہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کو ملتا. تو جب یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا, تو اب تم اپنی زبان کھولنے والے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ اکبر. ایک فہرست مورخین نے بیان فرمائی, حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقائے کار کے ساتھ آگے بڑھے. مورخین کہتے ہیں کہ امام علی مقام مقام حاجر میں جب پہنچے تو امام علی مقام نے اپنے ایک خاص دوست, ایک خاص ساتھی کہ جن کا نام حضرت قیس بن مسیر صدابی کہا گیا، ان سے فرمایا کہ قیس تم میرا یہ خط لے کے جاؤ کوفے اور میرا یہ خط پہنچا دینا۔ اس خط کے اندر یہ الفاظ تحریر تھے کہ مسلم ابن عقیل کا خط مجھے مل چکا ہے اور میں مکہ شریف سے روانہ ہو چکا ہوں، اپنے اپنے حالات درست کر لو، تمہاری محبت کا مجھے علم ہو چکا ہے، میں خدا تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات پر اجر عظیم عطا فرما۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی جب یہ خط لے کر امام علی مقام کا کوفے کی طرف پہنچے تو کوفے کی ناکہ بندی کی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کی ذمہ داری لگائی کہ اس راستے پر کڑی نظر رکھی جائے۔ اب جب حضرت قیس کوفے میں داخل ہونا چاہتے تھے تو حضرت قیس کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد حضرت قیس کا جب خط دیکھا گیا امام علی مقام کا تو سیدھا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم لگتا ہے کہ امام حسین کے چاہنے والے اور ان سے محبت کرنے والے ہو، اب تم ایسا کرو میں سارے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تم گورنر ہاؤس کی چھت پہ کھڑے ہوئے، اور چھت پہ کھڑے ہونے کے بعد امام علی مقام کے خلاف تقریر کرو، ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو معاذ اللہ برا بلا کہو۔ اللہ اکبر، لوگ جمع کر دیے گئے اور حضرت قیس کو چھت پہ کھڑا کر دیا گیا۔ حضرت قیس نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا، اور درود پڑھنے کے بعد جو کوفے کے لوگ کھڑے ہوئے تھے گورنر ہاؤس کے نیچے فرمانے لگے، اے لوگوں، رسول اللہ علیہ السلام کے پیارے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت خلق خدا میں سب سے بہتر شخص ہیں، میں انہی کا بھیجا ہوں، تم لوگوں کے پاس آیا ہوں، تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد کو برا بلا کہا، اس کے باپ کو برا بلا کہا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی۔ ابن زیاد نے جب حضرت قیس کی تقریر سنی تو مورخین کہتے ہیں کہ آنکھ بگولا ہو گیا، اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا کہ جس سے آپ کی جسم کی ہڈیاں ساری ٹوٹ گئیں، اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم اور حضرت ام ہانی کے بعد یہ تیسری شہادت تھی جو حضرت قیس کی تھی۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام شہادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے ان کو روانہ کیا، امام علی مقام اپنے قافلے والوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں جب مقام زروت میں پہنچے تو وہاں پر آپ کو ایک خیمہ نظر آیا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ زہیر بن قین بجلی کا خیمہ ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا جا کے کہو کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ امام علی مقام سے ملاقات کرنے کے لیے اپنی بیوی سے، اپنے سالوں وغیرہ سے اجازت لے کر امام علی مقام کے پاس آئے، اور تھوڑی سی گفتگو ہوئی، تو گفتگو کرنے کے بعد یہ واپس اپنے خیمے پہنچے۔ مورخین کہتے ہیں کہ خیمے پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اپنی اہلیہ جو اب سابقہ ہو چکی تھی کہا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور یہ میرا سامان سارا لے کر کے اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ، اب میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات۔ تو اب لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے ہماری بہن کو طلاق دے دی اور سارا سامان بھی حوالے کر دیا؟ تو فرمانے لگے، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک جنگ میں اللہ تعالی نے ہم کو فتح عطا فرمائی اور بہت سا مال غنیمت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مال غنیمت ملنے کی وجہ سے تمہیں خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم نے کہا کہ بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تو مجھے بلا کر کے کہا، اس سے زیادہ زہیر تمہیں خوشی اس وقت ہوگی کہ جب تم رسول اللہ علیہ السلام کے پیارے شہزادے حسین کے ساتھ جام شہادت نوش کرو گے، ان کی حمایت میں جب لڑو گے، اور جب جام شہادت نوش کرو گے تو اس سے زیادہ خوشی تمہیں اس وقت ہوگی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہماری اور تمہاری آخری ملاقات ہے. اللہ اکبر. اب زہیر حضرت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ عامل. حضور امام علی مقام آگے بڑھے. مورخین کہتے ہیں کہ جب سالبیہ میں پہنچے تو اب کوفے کی اصل تصویر امام علی مقام کے سامنے آ گئی کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا, ہانی بن عروہ کو شہید کیا گیا, اور میرے جو غلام تھے قیس کے جنہوں میں نے قط دے کے بھیجا تھا انہیں بھی شہید کر دیا گیا, اور ان کے جسم میں رسی باندھ کے گھوڑوں پہ باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹا گیا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کیا, اور ورد کرنے کے بعد جتنے اپنے رفقا تھے ایک مقام پر یہ ساری بات ان کے سامنے رکھی کہ دیکھو اس طریقے کا معاملہ ہو گیا کہ ہم سے جو محبت کے دعوے دار تھے ان سب نے ہمیں چھوڑ دیا. اور واقعی جو بات مشہور ہے کہ کوفی لا یوفی, کہ کوفی جو ہوتے ہیں وہ وعدہ وفا نہیں کرتے, یہ بات بالکل ہی درست ہے. اب امام علی مقام نے فرمایا کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے, میں کچھ نہیں کہوں گا. مورخین کہتے ہیں کہ 200 افراد جو مکے شریف سے امام علی مقام کے ساتھ چلے تھے وہ ادھر ادھر آہستہ آہستہ امام علی مقام سے دور ہو گئے. اب صرف وہی لوگ رہے کہ جو مدینہ شریف سے حضور امام علی مقام کے ساتھ چلے تھے. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام نے حضرت مسلم کے بھائیوں کو بھی کہا اور ان کے بیٹوں کو بھی کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں. تو وہ سارے بھائی اور بیٹے کہنے لگے آپ کو چھوڑ کے ہم چلے جائیں, آپ کے بغیر تو ہماری زندگی بالکل بے رونق, ہم جب تک کہ اپنے والد کا بدلہ نہ لے لیں اپنے بھائی کا بدلہ نہ لے لیں ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے. تو یہ سارے لوگ امام علی مقام کے ساتھ جڑے رہے اور وہ جو مکے سے چلے تھے وہ سب ادھر ادھر ہو گئے. مورخین کہتے ہیں کہ حضور امام علی مقام اب کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچے اور یہاں پر خیمہ زن ہو گئے. اب یہاں پر حر بن تمیمی کہ جن کا نام آپ سنتے ہوں, حر بن تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ حضرت امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا. دوپہر کا وقت تھا, یہ سارے کے سارے شدید پیاسے تھے, ان کی سواریاں بھی پیاسی تھیں. حضور امام علی مقام نے حکم دیا کہ ان سب کو پانی پلایا جائے, ان کی سواریوں کو بھی پانی پلایا جائے. پھر اذان کہی گئی. اذان کے بعد حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضور امام علی مقام نے ان کے سامنے یہ بات کی کہ امام علی مقام نے فرمایا اگر تم حق والوں کا حق پہچانتے ہو, تم ہی لوگوں نے خطوط لکھ کر کے مجھے بلایا ہے, تو اب مجھے کوفے جانے دو تاکہ میں کوفے کے لوگوں کے سامنے ان کی بھی تو بات سن لو. اگر تم میری اس تجویز کو پسند نہیں کرتے ہو اور تم حق والوں کا حق نہیں مانتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں کہ جہاں سے آیا ہوں. تو حر بن تمیمی نے کہا کہ ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے. اللہ اکبر. اذان ہوئی, خطبہ ہوا, اب نماز کا وقت تھا. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی نماز الگ پڑھو. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو ظہر کی نماز امام علی مقام کے پیچھے پڑھی اور عصر کی نماز بھی انہوں نے امام علی مقام کے پیچھے پڑھی. اللہ اکبر. امام علی مقام نے حکم دیا اپنے رفقاء کار کو کہ سب سواریوں پہ سوار ہو جائیں. تو حر بن تمیمی نے کہا کہ میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں. امام علی مقام نے فرمایا ہم تو آگے جا کر کے رہیں گے. یہاں پر امام علی مقام میں اور حر بن تمیمی میں سخت گفتگو ہوتی ہے. مورخین کہتے ہیں کہ امام علی مقام کا قافلہ جب قصرِ بنی مقاتل پہنچا تو وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے امام علی مقام آرام فرما ہونے کے لیے تھوڑا بیٹھے تھے کہ امام علی مقام کی ذرا آنکھ لگ گئی اور پھر چونک گئے اور آنکھ کھلی اور فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سن کر آپ کے شہزادے امام زین العابدین نے عرض کی بابا جان اس وقت یہ کلمات زبان پہ جاری ہوئے اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی, میں نے دیکھا کہ ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم کو موت کی اطلاع دی جا رہی ہے. امام زین العابدین نے عرض کی، بابا جان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، یہ فرمائیں کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس خدا ذوالجلال کی قسم جس کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے، ہم حق پر ہیں. بہادر صاحبزادے نے کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جب ہم حق پر ہیں نا تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے جو کسی بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے مل سکتی. اللہ اکبر. اب امام عالی مقام جو تاریخ ہے وہ بڑی تفصیل طلب ہے. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اور امام عالی مقام امام حسین کو ایک جگہ پر کہا گیا کہ آپ ادھر اتر جائیں، بس اس سے آگے آپ نہیں بڑھیں. حضرت امام عالی مقام جب سواری سے اترے تو آپ نے پوچھا لوگوں بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو بتایا گیا کہ جناب اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. اب جب امام عالی مقام نے سنا کہ اسے کربلا کہتے ہیں تو فرمانے لگے یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اونٹ بیٹھے جائیں گے بٹھائے جائیں گے، یہی مال و اسباب اتریں گے، اور اسی مقام پر میں اور میرے ساتھی شہید کیے جائیں گے. اللہ اکبر. امام عالی مقام کو جب یہاں پر انہوں نے اتار دیا تو اب حر بن یزید تمیمی نے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم نے حسین اور ان کے کاروان کو فلاں جگہ پر روک دیا ہے کہ جسے کربلا کہتے ہیں. مورخین کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب ایران میں بغاوت بڑی شدت اختیار کر گئی. یاد رکھیں یہ بات کہیں پر ضرور کام دے گی کہ یزید جب اقتدار پر بیٹھا تو ایسا نہیں کہ اس کی حکومت پہلے جس طرح حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلامی حکومت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، بالکل ایسے ہی حکومت اس کی چل پڑی، ایسا نہیں ہے. بہت ساری جگہ پر لوگوں نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، تو اسی میں یہ ایران کا ایک شہر کے جسے اس وقت رے کہا جاتا تھا وہاں پر بھی بغاوت اپنے عروج پر تھی. تو عبید اللہ ابن زیاد نے رے کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے اور وہاں پر جنگ کرنے کے لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، مورخین کہتے ہیں کہ عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر جرار دے کر کے بھیجا تھا کہ تم جاؤ اور رے میں جو فتنہ اپنے عروج پر ہے اور سر اٹھا رہا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچل دو، اگر تم نے وہاں پر فتنے کو کچل دیا تو وہاں کے حاکم تم ہو، وہاں کے گورنر تم ہو گے. تو عمر بن سعد بہت خوش ہوا اور 4000 کا لشکر جرار لے کر جب یہ کوفے سے آگے نکلا تھا تو مورخین کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام اس تک پہنچ گیا، رے کے معاملے کو بعد میں حل کرنا، پہلے جاؤ امام حسین کا معاملہ حل کر، ان کے رفقا کا معاملہ حل کر. اب عمر بن سعد جو مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، وہ جانتا تھا کہ امام عالی مقام کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہے اور میں اس معاملے کو حل نہیں کر پاؤں گا. تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے اس جھگڑے میں نہ ڈالو، میں رے کی طرف جاتا ہوں. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اگر رے کی حکومت چاہیے تو تمہیں اس معاملے کو سب سے پہلے حل کرنا ہوگا. تو یہ 4000 کا لشکر جرار لے کر یہ بھی کربلا پہنچ گیا اور آہستہ آہستہ لوگ پہنچتے رہے، کل 22000 کا لشکر 82 افراد کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے سامنے موجود تھا، 22000 کا لشکر. اور ان 22000 میں کوفے کے نامچین لوگ کہ جو تلوار چلانے میں جو اپنی طاقت میں بہت مشہور تھے، ان سارے لوگوں کو پہلی صف میں رکھا گیا. اور ادھر امام عالی مقام اور ان کے رفقاء کار کہ جن پر پانی بند کر دیا گیا، جن پر کھانا بند کر دیا گیا، یہ سارے کے سارے ایک جگہ پر موجود تھے. اللہ اکبر. مورخین کہتے ہیں کہ 9 محرم جمعرات کا دن تھا، شام کا وقت تھا، حضرت امام عالی مقام امام حسین نماز عصر کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا دے کر گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھے تھے کہ آپ کی مبارک آنکھ لگ گئی. فوج کے شور و غل کی وجہ سے آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پاس آئی اور آپ کو جگا کر کے کہا کہ بھائی جان دیکھیے کہ لگتا ہے کہ یزیدی فوج بالکل ہمارے قریب آ چکی ہے. تو حضرت امام علی مقام بیدار ہوئے, اور بیدار ہونے کے بعد امام علی مقام نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ جائیے اور پوچھئے کہ اس وقت آنے کا کیا سبب ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا ایک رات کی ہمیں مہلت دی جائے. امام علی مقام کے لیے انہوں نے ان کے رفقاء کار کو مہلت دی. اللہ اکبر, رات بھر امام علی مقام اور ان کے رفقاء کار نمازیں پڑھتے رہے, عبادت کرتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگتے رہے. اب جب صبح ہوئی تو حضرت امام علی مقام نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا. امام پاک فرمانے لگے سن لو اے میرے ساتھیوں, میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل ہماری شہادت. میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے, اس میں جہاں تمہارا مرضی چاہے تم چلے جاؤ, میری طرف سے تم پر کوئی الزام نہیں ہوگا, روز قیامت کوئی سوال نہیں کروں گا, جس کو جانا ہے وہ چلے جائے, یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں, جب یہ مجھ کو قتل کر لیں گے تو پھر یہ مطمئن ہو جائیں گے اور کسی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. امام علی مقام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو امام علی مقام کے رفقاء کار میں سے لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے. حضرت عباس کھڑے ہوئے, اس کے بعد دوسرے بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے, سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ امام پاک ہم چلے جائیں, اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں, اللہ تعالی ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے. امام علی مقام نے پکار کے کہا اے اولاد عقیل, مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے, تم چلے جاؤ, میں اجازت دیتا ہوں. ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم یہ ہم سے ہرگز نہیں ہوگا, بلکہ ہم آپ کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کریں گے, یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے, اور خدا تعالی ہمیں وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو. حضرت مسلم بن اوسجا اسدی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, حضور یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم میں ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا, یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے گا, پھر میں تلوار چلاؤں گا جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ سکے گا. خدا کی قسم اگر میرے پاس ہتھیار نہ بھی ہونا, میں پتھر مار مار کے دشمن سے لڑوں گا, اس طرح سے میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں گا. حضرت سعد بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے کہنے لگے خدا کی قسم آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے کی کیسی حفاظت کی ہے. خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں اور میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے, اس طرح 70 مرتبہ میرے ساتھ ہو, اے امام پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, اور یہ تو ایک ہی بار قتل ہونا ہے, اس کے بعد جو ہمیشہ کی عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. حضرت زہیر بن قین بجلی کھڑے ہوئے کہنے لگے خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, ایسے ہی میرے ساتھ 1000 مرتبہ ہو, مگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو بچا لے. غرض کہ اس طرح آپ کے تمام ساتھیوں نے عقیدت اور محبت کے پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے. اللہ اکبر. اس کے بعد امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی, دعا کی حضرت امام علی مقام نے. اب آئیے 10 محرم آ جاتی ہے. مورخین کہتے ہیں عاشورہ کی رات ختم ہو گئی اور 10 محرم الحرام کی قیامت نما صبح نمودار ہو گئی. امام پاک نے, اہل بیت اطہار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر انتہائی خشوع و خضوع سے باجماعت ادا فرمائی, مبارک پیشانیوں نے سجدوں کے خوب مزے لیے اور مبارک زبانوں نے تسبیح اور قرآن کا خوب لطف اٹھایا. اللہ اکبر. 10ویں محرم الحرام کا سورج طلوع ہو گیا. حضرت امام پاک اور ان کے رفقاء اور اہل بیت جو 3 دن سے بے آب و دانا ہیں آج میدان میں موجود ہیں, اور دوسری طرف ظلم و ستم دہانے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار موجود ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام 10 محرم کو یزیدیوں کے سامنے آئے, اور آنے کے بعد امام علی مقام نے ایک تقریر فرمائی. امام علی مقام نے فرمایا اے لوگوں میرے نسب پہ غور کرو, میں کون ہوں, پھر اپنی گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے. کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا راد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں جو 8 یا 10 سال کی عمر میں ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ اور کیا حضرت جعفر طیار خود میرے چچا نہیں ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور یقیناً یہ سچ ہی ہے کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اگر تم میری بات کو جھوٹ سمجھتے ہو تو ابھی بھی اسلامی دنیا کے اندر اکابر صحابہ کرام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت انس ابن مالک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، امام انہیں سمجھا رہے ہیں اور امام عالی مقام ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے، کہتے ہیں کہ شمر بدبخ نے بیچ میں کچھ دخل اندازی کرنا چاہی تو امام عالی مقام کے رفقا نے اسے منہ توڑ جواب دیا، فرمانے لگے تجھے بات سمجھ میں نہیں آتی امام عالی مقام کی؟ لگتا یہ ہے کہ تیرے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امام عالی مقام امام حسین نے کہا تم ہی لوگوں نے مجھے خط لکھا، اے شمس بن ربیع کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ اے حجار بن ابجد کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ اے خیس ابن اشس کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ اے یزید ابن حارث کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی بھی خط نہیں لکھا ہے۔ امام پاک نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، تم نے خود مجھے خطوط لکھے ہیں۔ پھر امام علی مقام نے جتنے خطوط تھے جو بوروں میں رکھے ہوئے تھے اسے جب الٹا تو سارے خطوط میدان کربلا میں پڑے ہوئے تھے، فرمانے لگے یہ دیکھو یہ خط تم نے لکھا ہے، یہ خط تم نے لکھا ہے، یہ خط تم نے لکھا ہے، تم لوگوں نے خطوط لکھ کر کے مجھے بلایا اور میرے بھائی مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا، عنی بن عروہ کو شہید کر دیا، قیس کو شہید کر دیا، اب میری جان اور میرے اہل بیت کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ اتنے میں ایک خبیث اٹھا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کو جانے دیں گے، آپ ایسا کریں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس چلے جائیں اور اس سے صلح کر لیں۔ امام عالی مقام نے تاریخی الفاظ کہے جو سنہری حرفوں سے لکھنے کے لائق ہے، امام نے فرمایا خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طریقے سے میں عطاف کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ حضرت امام عالی مقام امام حسین نے کہے۔ اب عمر بن سعد میدان میں آیا اور جنگ شروع کرنا چاہتا تھا کہ اپنا تیر جو ہے وہ کمان میں رکھا اور پھینکنا چاہتا تھا، عمر بن تمیمی نے کہا تو امام پاک سے جنگ کرے گا؟ کہنے لگا ہاں، ایسی جنگ ہوگی جس میں سروں کی بارش ہوگی، جس میں ہاتھ کٹیں گے، جس میں پاؤں کٹیں گے، جس میں جسم کٹیں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ عمر بن یزید تمیمی کپ کپانے لگ گئے، خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، تو یزیدی لشکر کے لوگوں نے کہا کہ یزیدی لشکر کے لوگوں نے کہا کہ عمر بن یزید کوئی اگر ہم سے یہ پوچھتا کہ یہ بتاؤ کہ کوفے کے اندر سب سے بہادر شخص کون ہے تو ہم تمہارا نام لیا کرتے تھے، لیکن آج تمہاری بہادری تو ٹھکانے لگ گئی، تم پر خوف طاری ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہے۔ تو عمر بن یزید کہنے لگے بات یہ ہے، یہ لڑائی دو بادشاہوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی تو جنت و دوزخ کا جھگڑا دکھائی دیتا، جنت و دوزخ کا معاملہ، اور میں جنت کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑوں گا، میں امام عالی مقام پہ قربان ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام کے پاس آئے اور زارو قطار رونے لگے، حضور معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، میں نے آپ کو روکا، میں نے آپ کو جانے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام کا دل کس قدر بڑا۔ امام عالی مقام نے فرمایا حر، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم دنیا میں بھی حر ہو اور تم آخرت میں بھی حر ہو۔ اللہ اکبر، فرمایا نیچے تشریف لے آؤ۔ حر نے کہا کہ نہیں حضور، اب میرا سواری پر بیٹھنا نیچے آنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، اب میدان کارزار گرم ہوتا ہے، لڑائی کا انداز اس دور کے اندر تھوڑا مختلف تھا۔ لڑائی کا انداز یہ تھا کہ ادھر سے ایک بندہ جاتا، ادھر سے ایک آتا، دونوں میں لڑائی ہوتی، اور پھر کوئی ہلاک ہوتا تو ادھر سے دوسرا یا ادھر سے دوسرا، اور پھر بعد میں جا کر کے کہیں سارے لوگ میدان میں اترا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میدان کارزار گرم ہوا۔ مختصر یہ کہ حضور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا آگے بڑھتے رہے، ادھر سے یزیدی آتے رہے، گھمسان کرن پڑا، شمشیر برہ باہر آئی، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں اور واقعتاً میدان کربلا نے دیکھا، لوگوں کی گردنیں کٹتے ہوئے دیکھا، ہاتھوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، پاؤں کو کٹتے ہوئے دیکھا، اللہ اکبر، امام عالی مقام کے رفقاء نے امام عالی مقام پر واقعتاً جیسا کہا بالکل ویسا ہی کیا، اپنی جان امام عالی مقام پہ قربان کر دی، اللہ اکبر۔ اب اتنے میں قیمے میں سے آواز آئی، امام حسین کی بہن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا، ان کی دشمنی تو آپ سے ہے نا، یہ دیکھیں چھوٹا بچہ علی اصغر، ان سے تو دشمنی نہیں، یہ تو پیاس کی وجہ سے رو رہا، پیاس کی وجہ سے بلک رہا، آپ یزیدیوں کے پاس لے جائیں کہ دو چار گھوٹ اس کے حلق میں ڈال دیں تو اس بچے کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ امام عالی مقام حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر یزیدیوں کے سامنے آتے اور فرمانے لگے، لوگو تمہاری لڑائی تو میرے سے ہے نا، اس بچے سے تمہاری کیا لڑائی ہے، اسے دو چار گھٹ پانی کے پلا دو، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ اللہ اکبر، ایک یزیدی نے تیر کمان میں رکھ کے ایسا نشانہ مارا کہ وہ تیر حضرت علی اصغر کی حلق کو چیرتا ہوا سیدھا امام عالی مقام کے ہاتھ میں جا کر کے پیوست ہو گیا، اور علی اصغر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ امام عالی مقام نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور امام عالی مقام گویا کہتے ہیں، اے اللہ میری اس ننی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اللہ اکبر، گھر والے یہ سمجھے کہ انہوں نے پانی پلا دیا ہے، لیکن گھر والوں نے جب خون کے فوارے دیکھے کہ بلند ہو رہے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ ظالموں نے علی اصغر کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، اب حضرت امام عالی مقام میدان کارزار میں اترنا چاہتے، امام عالی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی خیمے میں موجود تھے اور شدید بیمار تھے۔ امام زین العابدین آگے بڑھے کہ بابا جان مجھے آپ میدان میں جانے دیں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے وہ منع فرما دیا، اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دوں، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، سارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، اب ایک تم رہ گئے ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں، خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ گیا، تم ان کے محرم بنو گے، تم انہیں مدینہ منورہ پہنچاؤ گے۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام نے اپنی دستار مبارکہ امام زین العابدین کے سر پہ رکھی، سارے تبرکات امام زین العابدین کے کو عطا فرمائے اور فرمایا، زین العابدین اب ہماری نسل کا سلسلہ تم سے چلے گا۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ کہنے کے بعد حضرت امام عالی مقام نے، مورخین کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کا امامہ شریف اپنے سر ناز پر باندھا، اللہ اکبر، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال اپنی پشت پر رکھی، اپنے بابا جان حضرت علی مولا مشکل کشا کی تلوار ذوالفقار اپنے گلے میں ٹلائی ٹانگی، اور حضرت جعفر تیار کا نیزہ آپ نے ہاتھ میں لیا، اللہ اکبر، اپنے خیموں کی طرف دیکھا اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے حوالے کیا۔ اور اب امام عالی مقام 10 محرم ہے، میدان کارزار کے اندر جلوہ گر ہوتے، یہاں پر بھی امام عالی مقام نے 10 محرم کو بھی ان کے سامنے تقریر فرمائی، لیکن ان کے دل پر مہر لگ چکے تھے، اللہ اکبر، وہ سارے کے سارے لوگ امام عالی مقام کو شہید کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ کہتے ہیں امام عالی مقام سے جو شخص پہلے لڑنے کے لیے آیا، مورخین کہتے ہیں کہ اس کا نام تمیم بن قحطبہ تھا، امام عالی مقام کے سامنے آیا اور غرور و تکبر کی طریقے سے ہاتھی سے جھومتا ہوا، اپنی بہادری کی ڈھینگے مارتا ہوا امام عالی مقام کے سامنے جیسے ہی آیا، امام عالی مقام نے اسے کاٹ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اللہ اکبر۔ پھر دوسرا شخص مورخین کہتے ہیں اس کا نام یزید ابتہی تھا، بڑے کروفر کے ساتھ آیا، اور آپ اگر اس دور کی لڑائیاں اگر آپ مطالعہ کرتے ہوں، تاریخ پڑھتے ہوں، تو اس میں دونوں طرف سے اشعار بھی کہے جاتے تھے، ادھر سے بھی شعر و شاعری ہوتی تھی، ادھر سے بھی شعر و شاعری ہوتی تھی، اور ایسے اشعار کے جو ایک دوسرے کو جو ہے وہ غصہ دلایا کرتے تھے، ایسے اشعار بھی کہے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ یزید ابتہی بڑے کر و فر کے ساتھ آیا اور آ کر کے کہنے لگا، تمہیں پتا نہیں ہے حسین، میری طاقت کا شوہرا پوری دنیا کے اندر ہے، میں اگر پہاڑ پہ تلوار مار دوں تو اس کو سرما بنا دوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، شاید ابھی تک تو نے علی کے بیٹوں سے کبھی لڑ کے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، وہ میدان میں آیا، حضرت امام عالی مقام نے وہ نیزہ آپ نے دیکھا ہو، نیزے کا جو آگے کا حصہ ہوتا ہے اسے انی کہتے، جو نوکدار ہوتا ہے، امام عالی مقام نے اسے نیزے کی انی پر اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا. اللہ اکبر, تڑپتے ہوئے اس نے جان دی. اللہ اکبر, امام عالی مقام اسی طریقے سے لڑ رہے ہیں, بے شمار لوگ آتے رہے امام عالی مقام سے لڑتے رہے اور امام عالی مقام سب کو جہنم واصل کرتے رہے. اللہ اکبر, اب یہ جمعے کا دن ہے اور جمعے کی نماز جو ہے وہ جانے ہی والی ہے, وقت بہت کم ہے. حضور امام عالی مقام نے فرمایا, یہ بتاؤ یزیدیو آج کون سا دن ہے؟ کہنے لگے آج جمعہ ہے. اچھا یہ بتاؤ سارے خطیب حضرات جمعے کو ممبر پہ کیا کرتے ہوں گے؟ کیا آپ کے نانا نبی کریم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کرتے ہوں گے؟ فرمان لگے ظالموں, دنیا تو میرے نانا کی تعریف اور توصیف کرے اور تم اسی نانا کے نواسے کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے ہو. اچھا مجھے دو رکعت نماز کی اجازت تو دے سکتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں اجازت ہے. حضرت امام عالی مقام نماز ادا فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے, وہ تو یزیدی صفوں کے اندر ویسے ہی کھورام مچا ہوا تھا. اگر امام عالی مقام نے نماز پڑھ لی پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. اگر جنگ کا انداز یہی رہا, ایک ایک آتا رہا, تو پھر یہ 22,000 جتنے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. اللہ اکبر, امام عالی مقام پر سب نے تیروں کی بارش کی, نیزوں کی بارش کی. 70 زخم امام عالی مقام کے جسم مقدسہ پر آئے اور امام عالی مقام حالت سجدہ میں وصال فرما جاتے ہیں, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب جام شہادت امام عالی مقام نے نوش فرمایا, جب جام شہادت امام عالی مقام نے نوش فرمایا تو مورخین کہتے ہیں کہ ایک شخص کہ جس کا نام ندر بن خرشہ تھا, وہ آگے بڑھ کہ امام عالی مقام کے سر ناز کو کاٹے, لیکن امام عالی مقام کے چہرے کی ہیبت دیکھ کر وہ دور ہی سے ڈر گیا. پھر دوسرے لوگ آگے بڑھے, بعض کہتے ہیں کہ خولی بن یزید نے یہ کام کیا, بعض کہتے ہیں کہ سنان بن انس نے یہ کام کیا, بعض کہتے ہیں کہ یہ کام شمر نے کیا کہ امام عالی مقام کے گردن ناس پر جو ہے وہ تلوار پھیر دی گئی اور حضرت امام عالی مقام کی گردن ناس کو جسم ناس سے جدا کر دیا گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون, یہ سارا کام انہوں نے کیا. اور پھر اس کے بعد عمر بن سعد, مورخین کہتے ہیں ایک رات رکا رہا, جتنے یزیدی تھے سب کر نماز جنازہ پڑی گئی, ان کو قبر میں دفنایا گیا. امام عالی مقام اور ان کے رفقاء کار کو ویسے ہی ان کی لاشوں کو آسمان کے نیچے چھوڑ دیا گیا. اور اس کے بعد ظالموں نے کیا کیا؟ اس کے بعد ظالموں نے امام عالی مقام کے سر ناز کو نیزے پر لگا کر کے بلند کر دیا اور کوفے کی گلیوں میں امام عالی مقام کے سر ناز کو جو ہے وہ گھمایا گیا. اللہ اکبر, یاد رکھو دوستو کہ امام عالی مقام کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھول کہا. اور یاد رکھو یہ بات کہ گلاب کا پھول جب اپنی پتیوں سمیت لگا رہتا ہے تو مہک کا دائرہ محدود رہتا ہے, اور جب پتیوں کو بکھیر دو گے مہک کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. تو وہ تو یہ سمجھے تھے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کے گلاب حسین کو جو ہے وہ بکھیر کے ختم کر دیا, لیکن اس گلاب کی خوشبو اتنی مہکی, یہ پھول اتنا پھیلا کہ بغداد میں غوث اعظم کے نام سے نمودار ہو گیا, لاہور میں دات علی ہجویری کے نام سے نمودار ہو گیا, اجمیر میں غریب نواز کے نام سے نمودار ہو گیا. تم نے چاہا تھا ان کو محدود کر دیا جائے. اللہ اکبر, حسن اور حسن اور حسین کی اولادیں دنیا میں پھیلتی ہی چلی گئی, پھیلتی ہی چلی گئی. اچھا میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ امام عالی مقام کو شہید کرنے کے بعد یہ سر ناز کو بورے میں بھی تو رکھ کے لے جا سکتے تھے, یہ تھال میں بھی تو رکھ کے لے جا سکتے تھے, یہ نیزے پر بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قدرت بتا رہی ہے دیکھ حسین, تو نے ہمارے راستے میں سر دیا, اب دیکھ ہماری شان, ہم نے تجھے دشمن کے ہاتھوں میں بھی بلند کر دیا. اور واقعتاً جو بلند ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلند ہی ہوتا ہے, چاہے کندھے نبی پر بلند رہے, چاہے گودے نبی پر بلند رہے, چاہے گودے فاطمہ میں بلند رہے, چاہے کندھے علی پہ بلند رہے, چاہے شہپر جبریل پہ بلند رہے, چاہے نوک نیزہ پر بلند رہے, جو بلند ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے. کسی نے دیکھا امام پاک کا سر ناز نیزے پر ہے لیکن ہوٹ حرکت کر رہے ہیں, جب اپنے کانوں کو قریب کیا تو حسین کے ہوٹوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر, حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر ناز کو جو ہے پورے کوفے کی گلیوں میں گھما کر کے پھر گورنر ہاؤس عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی, وہ امام عالی مقام کی پیشانی پر چھڑی کو لگاتا ہے، کیا یہ حسین کی پیشانی ہے؟ پھر ہوٹوں پہ لگاتا ہے، کیا یہ حسین کے ہوٹ ہے؟ پھر زبان پہ لگاتا ہے، کیا یہ حسین کی زبان ہے؟ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے، فرمان لگے عبید اللہ ابن زیاد ملعون اپنی چھڑی کو یہاں سے ہٹا، ہم نے کئی بار دیکھا رسول اللہ اس پیشانی کو چوما کرتے تھے، رسول اللہ جو ہے ان ہوٹوں کو چوسا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام کے ساتھ اور ان کے رفقا کے ساتھ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور پھر امام عالی مقام کے سر نات کو دمشق بھیجا گیا اور پھر بہت سارے معاملات جو مورخین نے بیان فرمائے، وہ سارے کے سارے معاملات جب ہو گئے، اللہ اکبر، یاد رکھو عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی بھی اس کی سزا دیتی ہے۔ 61 میں یہ واقعہ ہوا اور 64 میں معاملہ بالکل تبدیل ہو کے رہ گیا، 64 میں بالکل معاملہ تبدیل ہو کر کے رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ 64 کے اندر یہ مختار کو غلبہ حاصل ہو گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ 64 ہی میں یزید مر گیا، اور یزید کے مرنے کے بعد اب معاملات بالکل تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ مختار بن عبید ثقفی کو غلبہ حاصل ہوا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ جو آپ ملاحظہ فرما رہے کہ مسجد کا کام بڑی تیزی کے ساتھ جاری و ساری، اور میں آپ سے کہتا ہوں خود بھی اوپر کی تشریف لے جائے اور جا کر کے دیکھیں، چاروں منزلیں جتنی ہیں سب پہ ذرا آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ کام جو ہے وہ جاری ہے۔ تو میری تو دعا ہے، میں نے آپ سے کہا آپ بھی دعا کریں کہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور اللہ کا پیارا گھر جو ہے تعمیر ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے حبیب علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائے۔ بہرحال دیکھو انسان ہوں، دوران تقریر ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کہنا چاہتا ہوں اور بات دوسری نکل گئی ہو، تو میں اللہ سے معافی مانگنے میں نہیں شرماتا، میں تجدید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اسلام پہ زندگی عطا فرمائے، ساتھ ایمان کی اللہ تعالیٰ قدم رسول اللہ علیہ السلام میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، یہ جتنی بھی تعمیر ہے یہ یقیناً ساری آپ کی محنت، آپ کے مال اور آپ کے پیسوں سے ابھی تک اتنی تعمیر ہے، اور بھی ہم نے کام کرنے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رکاوٹ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے بچائے، اور یہ مرکز اہل سنت صحیح معنوں میں تعمیر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والد محترم کے عرس کی تقریب ہے اتوار جو آ رہا ہے، اب جو اتوار آئے گا 15 ستمبر کا، تو عصر سے مغرب نعتخوانی ہوگی اور مغرب سے عشاء تقاریر علماء کرام ہوں گی، اور عشاء کے بعد نیاز کا جو اہتمام ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوگا۔ آپ تمام حضرات شرکت فرمائیں، عصر سے پہلے ہی تشریف لے آئیں تاکہ مزار شریف پر کچھ قرآن خوانی کر سکیں، اور پھر اس کے بعد نعتخوانی میں شریک ہوں، پھر تقاریر علماء کرام میں بھی جو ہے وہ ضرور شرکت فرمائیں، خود بھی آئیں، اپنے دوست اور ساتھیوں کو بھی لے کر کے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو عرس کی تقریب ہونے والی ہے اللہ تعالی اسے بھی کامیاب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی تکلیف سے مجھے آپ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔